وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي يصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. صدق الله العظيم. قابل احترام دوستو بزرگو، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی فطرت میں اور اس کے نیچر میں انقلابات رکھے ہیں. اس دنیا میں جو بھی آیا ہے وہ ایک حال میں نہیں رہا. خوشی اور غم، صحت اور بیماری، کامیابی اور ناکامی، راحت اور پھر پریشانی اور مصیبت، یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ لگی رہتی ہیں. لیکن اگر آج ہم دیکھیں اور جائزہ لیں، اس وقت دنیا میں مختلف قسم کے حالات ہیں. خاص طور پر امت مسلمہ پر بے شمار حالات ہیں. مسلمانوں پر جو حالات ہیں اس کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم وہ ہے جو ظاہری حالات ہیں، کہ مسلمان کہ ان کی جان محفوظ نہیں، ان کا مال محفوظ نہیں، ان کی عزتیں محفوظ نہیں، مسلمان پریشان ہیں معاش کے سلسلے میں، مال کے سلسلے میں. یہ ایک ظاہری حالات ہیں. اور ایک دوسری قسم ہے جو اندرونی حالات ہیں. اندرونی حالات کیا ہیں؟ کہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ اپنے دین سے واقف نہیں ہے، دین پر چلنے کی عظمت ہی نہیں، طلب ہی نہیں. نماز چھوٹ جائے تو اس کا غم نہیں، زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے یا نہیں اس کا احساس نہیں. زندگی میں، گھر کی زندگی میں، اولاد کی زندگی میں دین آ رہا ہے یا نہیں اس کا احساس نہیں. یہ دونوں حالات ہیں. ہمارے جو حالات ہیں، یہ ظاہری حالات اور اندر کے حالات، دونوں میں جوڑ ہے، دونوں میں ربط ہے، بہت ہی گہرا تعلق ہے دونوں میں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ بتایا. اور ضابطہ کیا بنایا؟ کہ جب انسان کے اندرونی حالات بگڑتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کے حالات کو بھی بدل دیتے ہیں. وہ یوں سمجھے کہ ہمارے اندرونی حالات کی ترجمانی باہر کے حالات کر رہے ہیں. تو انسان کا اندرون اور اس کی اندر کی دنیا بہت ہی قیمتی ہے باہر کی دنیا کے مقابلے میں. اس کے اندر کے حالات کا سنورنا بہت ہی اہم ہے باہر کے حالات کے سنورنے کے مقابلے میں. اور جب انسان اس بات کی فکر کرتا ہے کہ میرے اندر کے حالات سنوریں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا، من اصلح بینہ و بین اللہ اصلح اللہ بینہ و بین خلقہ. جو شخص اپنا اور اللہ کا معاملہ درست کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا اور انسانیت کا اور مخلوق کا معاملہ درست فرما دیتے ہیں. یہ وعدہ ہے اللہ کا. یہی بات تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو بنی اسرائیل کے نبی ہیں، بنی اسرائیل بڑے عجیب حالات سے گزر رہے ہیں. بہت ہی زیادتیاں ہوئی تھی ان پر، ہر قسم کے تھکے تھکائے مارے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کی زندگی دیکھی تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی. وہ دعا ہم نے آج ایک پڑھی ہے. وہ دعا کیا کہی؟ کہ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً. اے ہمارے پروردگار، آپ اس دنیا کی زندگی میں ہم سب کے لیے خوشحالی لکھ دیجئے، اس دنیا کی زندگی میں ہمارے حالات کو سوار دیجئے، ہمارے حالات کو بنا دیجیے. وفی الآخرہ، اور آخرت کی حالات بھی ہیں اس کو بھی بنا دیجیے. اور اس سے پہلے ایک جملہ ہے، انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین. آپ ہی ہمارے کام بنانے والے، ہمارا سب سے بڑا کام ہماری مغفرت فرما دیں اور ہم پر رحم فرمائیے، آپ بڑے رحم فرمانے والے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ ہمارے حالات کو سوار دیں، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا فسأكتبها، کلیم اللہ تھے موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ سے کلام فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ سے کلام فرما رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کا جواب دیا فسأكتبها، اے موسیٰ ہم نے طے کر دیا۔ اللہ تعالیٰ جب طے کر دیں تو کسی کے حالات بگڑ سکتے ہیں، اللہ جب کسی چیز کو طے فرما دے کوئی اس کو چینج کر سکتا ہے، کوئی اس کو بدل سکتا ہے، واللہ غالب علی امرہ، اللہ کے جو فیصلے ہیں وہ ہمیشہ غالب رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے طے فرما دیا، لیکن ایک شرط ہے، کن لوگوں کے لیے؟ للذین یتقون، ان لوگوں کے لیے جو ہماری نافرمانی سے بچ کر دنیا میں زندگی گزارتے ہیں۔ کتنا بڑا ضابطہ، کتنی بڑی اصول، کتنا بڑا اصول دیا دے، کتنا بڑا اصول کہ ہم طے فرما دیے کہ حالات سوار دیں گے، بنا دیں گے، بشرطے کہ ایک بات ہے، اپنی زندگی کے ہر شعبے میں، معاشرت میں، معاملات میں، زندگی کے ہر لائن میں تقوی کو اپنا نصب العین بنا لیں، پھر اللہ تعالیٰ اس کے ہر معاملے میں آسانی لاتے، جسے اللہ تعالیٰ نے بطور احسان کے پوری انسانیت سے فرمایا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، احسان ہے کہ اے بنی آدم کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے تم پر، اس کو یاد کرو کہ ہم نے تمہارے پہننے کے لیے لباس دیا۔ سوچیں کتنی بڑی بات ہے کہ انسان اس لباس کے ذریعے اپنے ستر کو چھپاتا ہے، خوبصورت نظر آتا ہے اسی لباس کے ذریعے سے، اور اللہ تعالیٰ اس کے فوراً بعد فرما رہے ہیں ظاہر کا لباس ستر کو چھپائے، ظاہر کا لباس خوبصورتی پیدا کرے، لیکن ولباس التقوی، ولباس التقوی، تقوی کا لباس، ذالک خیر، سب سے بہتر لباس ہے یہ لباس، جو ہے نا جب آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو یہ لباس اتار لیتے ہیں، شیروانی بھی پہنے ہیں تو نکال لیں گے، کوٹ پہنے ہیں تو بھی نکال لیں گے، لیکن تقوی کا لباس، تقوی کا لباس ہمیشہ، لباس تقوی کو اللہ نے لباس سے کیوں تشبیہ دی؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان کا جو لباس ہے وہ ہمیشہ اس کے قریب رہتا ہے، سب سے زیادہ قریب چیز جو ہے نا لباس ہے، کہہ کہ سب سے زیادہ تمہارا جو قریبی عمل ہو وہ تقوی ہو، اور انسان جو ہے تقوی کے ذریعے سے، لباس کے ذریعے سے ہی اپنا کیا ہے، اپنے آپ کو خوبصورت لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے، اور بہتر سے بہترین لباس پہن کر جاتا ہے، بہتر سے بہترین لباس پہنتا ہے، وجہ اس کی ہے کہ میں اچھا نظر آؤں، اور یہ کوئی بری بات بھی نہیں ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جب میں کسی بندے پر کوئی نعمت دوں تو وہ نعمت اس بندے پر دیکھوں، اللہ جب کسی کو کوئی چیز دیں تو اس نعمت کو اللہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو آدمی چاہتا ہے، تو یہاں کیا فرمایا، تقوی کا لباس، جس طرح ظاہر کا لباس آدمی کو زینت بخشتا ہے، اسی طرح تقوی کا لباس آدمی کو خوبصورت بناتا ہے اللہ کی نگاہ میں، حشر کے میدان میں، اسی لیے والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ، یہاں تو بہت سے لوگ دنیا میں اونچے اونچے ہیں، لیکن قیامت کے دن والذین اتقوا، تقوی والے ہی قیامت کے دن فوقهم غالب ہوں گے، سب سے بڑا اسٹیٹس، سب سے بڑا مقام کن لوگوں کو ملے گا، تقوی والوں کو ہوگا۔ اسی لیے دوستوں کہ انسان کی جو اندر کی دنیا ہے وہ سنورتی ہے، وہ بنتی ہے تقوی سے، جب یہ بنے تو پھر اللہ تبارک و تعالی، یہ بات میں آپ کو بتاؤں، ایک واقعہ ہے، اس آیت میں جیسے اللہ تعالی نے یہ نسخہ بتایا کہ اپنے حالات کو سنوارنا ہے، بنانا ہے تو تقوی اختیار کرو، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی نسخہ ایک صحابی کو دیا، اندازہ لگائیں یہ واقعے سے یہ بات ہمیں کتنی آسانی سے سمجھ میں آتی ہے، ایک صحابی ہیں حضرت عوف ابن مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ایک بیٹے تھے حضرت سالم، دشمنوں نے انہیں پکڑ لیا اور قید کر کے انہیں لے کے چلے گئے، حدیث کی کتاب میں واقعہ موجود ہے، تو حضرت عوف ابن مالک اور ان کی گھر والی پریشان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے حضرت عوف، رو رہے تھے. پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے کو دشمنوں نے پکڑ لیا اور انہیں قیدی بنا لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی، فرمایا کہ اب ہوتے ہیں آدمی جب پریشان ہوتا ہے تو آدمی جو ہے بڑوں کے پاس جاتا ہے. تو پوچھا انہوں نے کہ کوئی عمل بتائیں، کوئی نسخہ بتائیں جس سے اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو نجات دے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر دو باتیں ارشاد فرمائیں، بڑی فتح کی بات. فرمایا عوف، تقوی کی وصیت اور تقوی کی تاکید کرتا ہوں، اور سالم کی والدہ سے کہنا کہ وہ بھی تقوی کی پابندی کریں. پھر دوسرا فرمایا لا حول ولا قوة الا باللہ، تسرت سے پڑھا کرو. یہ دونوں چیزیں، لا حول ولا قوة الا باللہ، یہ جو ہے نا قولی وظیفہ ہے، اور تقوی جو ہے عملی وظیفہ ہے. آج ہم پر جب حالات آتے ہیں تو ہم قولی وظیفے زیادہ کرتے ہیں، عملی وظیفوں کو اختیار نہیں کرتے. عملی وظیفہ نماز ہے، نماز سے بڑھ کر کوئی وظیفہ ہو سکتا ہے؟ آدمی جو ہے فرض نماز چھوڑ دے اور سارے وظیفے لے کے بیٹھ جائے، یہ ایسا ہے جیسے ایک آدمی جو ہے فرض چھوڑ کے سنتیں ہی سنتیں پڑھ رہا ہے. کوئی وظیفہ اثر نہیں کرے گا جب تک کہ فرائض اس کی زندگی میں نہ ہو. کوئی وظیفہ، جتنے وظائف کی کتابیں ہیں واقعی اگر وہ مستند ہیں تو ان کے شروع میں یہ بات ضرور لکھی ہوئی ہوتی ہے، کوئی وظیفہ اس وقت تک اثر نہیں کرے گا جب تک کہ آدمی فرائض کا اہتمام اور حرام سے بچنے کا اہتمام نہ کرے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کا ایک وظیفہ دیا، تقوی کی وصیت، اور پھر دوسری چیز کیا فرمایا؟ لا حول ولا قوة الا باللہ، کثرت سے. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، بڑے اولیاء، بڑے اللہ والوں میں سے گزرے. الفسانی مجدد کہتے ہیں، مجدد، ہر ہزار سال میں اللہ ایک مجدد کو پیدا کرتے ہیں. واقعی اگر کوئی تاریخ، اگر اسلامی تاریخ اگر پڑھیں تو ان کی خدمات اور ان کی قربانیاں آدمی اندازہ لگا سکتا ہے کہ ہندوستان کے اندر اکبر نے جو دین الہی کی بنیاد ڈالی تھی، دین اسلام کو بدل کر دین الہی کا نام رکھ دیا، اور اس نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ایک ہزار سال تک کے لیے نبی تھے، ان کا دین صرف ایک ہزار سال تک کا. اب ہزار ہو گئے، دوسرے ہزارے میں دوسرا دین چلے گا، لہذا ساری چیزیں اس نے تبدیل کی، معاشرت میں تبدیلی لائی، معاملات میں تبدیلی، عبادات میں، حتیٰ کہ سلام کا طریقہ اس نے بدل دیا. السلام علیکم یہ اسلام کا طریقہ ہے، السلام علیکم، جواب میں کہتے ہیں وعلیکم السلام، لیکن اس نے کیا کیا، سلام کو ہی کرو اللہ اکبر، اور جواب میں جل جلالہ. حالانکہ دیکھنے میں کتنا خوبصورت نام ہے لیکن اس کے پیچھے بڑی شرارت تھی. اللہ اکبر، اس کا نام اکبر تھا اور اس کا لقب جلال الدین تھا، یہ جلال الدین جل جلالہ. کوئی بھی کہے سلام، اللہ اکبر کہے اور جواب میں جل جلالہ. یعنی ایسے دین میں اس نے تحریف کر دی کہ پھر ہندوؤں سے، ادھر سے ادھر سے لے کر دین الہی تو نام تھا، ورنہ تو بس کھچڑا ہی کھچڑا تھا اس کے اندر. لیکن اللہ رب العزت اپنے دین کی حفاظت فرماتے ہیں. حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے اس فتنے کے مقابلے کے لیے قبول فرمایا. حضرت نے جب آواز اٹھائی تو اٹھا کر جیل میں بند کر دیا، لیکن حضرت بڑے صبر کے ساتھ آزمائشوں کو برداشت کرتے ہوئے قربانیاں دے کر حضرت نے مقابلہ کیا، اور اللہ نے ذریعہ بنایا، پوری حکومت کے رخ کو اللہ نے حضرت کے ذریعے سے بدل دیا. بر صغیر پر اگر حضرت، یعنی کتابوں میں لکھا ہے کہ کچھ شخصیتیں ایسی ہیں اگر وہ نہ ہوتی تو ہندوستان اور بر صغیر میں مسلمانوں کا نام مٹ جاتا، اس میں سے ایک ہیں حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ. اتنے بڑی شخصیت، حضرت کا ایک معمول تھا، حضرت نے لکھا ہے لا حول ولا قوة الا باللہ، حدیث پاک میں تو صرف یہ بتایا کہ کثرت سے پڑھو، لیکن حضرت نے لکھا ہے کہ کوئی شخص کسی پر زبردست حالات، آزمائش اور مصیبت، یا اس کا کوئی کام رکا ہوا ہے، یا اس کو کوئی، اس پر کوئی حال آیا ہوا ہے، کوئی پریشانی آئی ہوئی ہے، 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں، 500 مرتبہ لا حول ولا قوة الا باللہ. یہ العلی العظیم حدیث میں نہیں ہے، صرف لا حول ولا قوة الا باللہ، اور پھر 100 مرتبہ آخر میں درود شریف پڑھے، اللہ اس کے ضرور اس کے مسئلے کو حل فرمائیں گے. یہ بہت بڑی بات ہے. اور بہت بڑی اونچی شخصیت, اور حدیثیں تو اس کی بے شمار ہیں. اس میں لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. کیا مطلب؟ خزانہ اس لیے فرمایا کہ خزانہ چھپا ہوا رہتا ہے. آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک اس خزانے کو چھپا ہوا رکھا تھا. اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ خزانہ کھولا ہے. یہ بہت بڑی نے ایک اور روایت میں ہے کہ اگر کوئی شخص لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھے, اللہ 70 بیماریوں سے اللہ اسے شفا عطا فرماتے ہیں. سب سے ادنا چیز اللہ فقر کو دور فرماتے ہیں, فقر کو دور فرماتے ہیں, تنگ دستی کو دور فرماتے ہیں. اسی لیے اکابر کا, ائمہ کا, ایک امام مکحول رحمت اللہ علیہ شام کے بہت بڑے مفتی گزرے ہیں, فتویٰ دینے دیتے تو دینے سے پہلے لا حول ولا قوت الا باللہ لا منجا ولا ملجا منک الا الیک پڑھ کے فتویٰ دیتے. اطاعت کرنے کی توفیق آپ ہی سے مل سکتی ہے, گناہ سے بچنے کی ہمت آپ ہی سے مل سکتی ہے اللہ. تو بہر کے میاں بیوی دو وہ آئے گھر پہ, اور آ کر جو ہے انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ بتایا ہے کہ تقوی اختیار کریں, لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھیں. ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس لا حول ولا قوت سے اللہ تعالی رزق کی تنگی کو دور فرماتے ہیں. رزق کی تنگی دور ہوتی ہے. آدمی کتنا آدمی پریشان ہے رزق کے معاملے. ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتارا تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جب سب سے پہلا طواف کیے اللہ کے گھر کا, طواف کرنے کے بعد دو رکعت نماز پڑھی اور ملتزم کے پاس ایک دعا آپ نے پڑھی. حدیث کی کتابوں میں وہ دعا لکھی ہوئی ہے, اور اس دعا کی اتنی تاثیر ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی, اللہم انک تعلم سریرتی وعلانیتی فاقبل معذرتی وتعلم نفسی فاغفر لی وتعلم حاجتی فاتنی سؤلی, اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی ویقینا صادقا حتی انہ لا اعلم الا ما کتبت لی والرضا بما قضیت لی. یہ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی, فوراً اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وحی بھیجی, کہا کہ جاؤ آدم علیہ السلام سے کہو یہ دعا, یہ الفاظ ہمیں اتنے پسند آئے کہ اللہ نے اس کو قبول فرمایا, اور پھر فرمایا کہ تمہاری اولاد میں سے جو کوئی اس دعا کو پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تین انعامات ہیں. سب سے پہلے اللہ فقر کو دور کریں گے, اور دوسری چیز اللہ غنا عطا فرمائیں گے. غنا کا مطلب جب تک دنیا میں اپنی مقدر کی زندگی رہے گا کسی مخلوق کا محتاج نہیں ہوگا, اور تیسری چیز اللہ اسباب رزق کو اس کی طرف متوجہ کریں گے, اسباب رزق کے اسباب کو اس کی طرف متوجہ کریں گے, یہاں تک کہ وہ نہیں چاہے گا کہ دنیا آئے لیکن دنیا ذلیل ہو کر اس کے قدموں میں آئے گی. یہ دعائیں جو ہے نا براہ راست اس کی نسبت عرش کے ساتھ ہے. اللہ رب العزت جب بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھی دیکھتے, پریشان حال دیکھتے, یا اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کوئی کسی معاملے میں پریشان ہوتے, فوراً جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے دعائیں دے کر بھیجتے, جاؤ ہمارے نبی کو یہ دعا بتاؤ. پھر وہ نبی وہ جبرائیل آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائیں بتاتے, وہ دعائیں حضرات صحابہ کو سکھاتے. اسی لیے صحابی جب کوئی اپنے شاگردوں کو دعا سکھاتا, جیسے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دعا پڑھی, کہا اپنے شاگردوں کے سامنے اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک, فرمایا یہ میرے حبیب نے مجھے سکھایا ہے, میں تمہیں یہ دعا سکھاتا ہوں. یہ نسبت قائم ہوتی ہے ان کی صحابی سے, صحابی کی اللہ کے نبی سے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عرش والے کے ساتھ. دعاؤں میں اتنی تاثیر, یا ایسے ہی نہیں سمجھنا ہے کہ بس ایسے ہی جو ہے بنا کے دے دی گئی, یہ عرش والے سے نسبت قائم کرتی ہیں. اس میں بڑی روحانیت, اس میں نبوت کا نور ہوتا ہے ان دعاؤں میں. لا حول ولا قوت, میاں بیوی دونوں نے وظیفہ شروع کیا. کچھ ہی دن گزرے تھے, صبح کا وقت تھا, دروازے پر دستک ہوئی. حضرت عوف ابن مالک کہنے لگے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ سالم آئے ہیں. کہنے لگے سالم کیسے؟ بیوی نے کہا وہ کہاں, وہ تو دشمنوں کے قید میں ہیں, پتہ نہیں کس حال میں ہوں گے. تو چلو دیکھیں تو صحیح. میاں بیوی دونوں اٹھے اور جا کر جیسے ہی دروازہ کھولا, حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ بالکل صحیح سلامت دروازے پر کھڑے ہیں اور کیا دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کچھ بکریاں بھی ہیں. ماں باپ بڑے خوش ہوئے, گلے لگایا, اندر بلایا, پوچھا کیسے تم آئے, کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ رات ہی عجیب اللہ تعالیٰ کی مدد میرے ساتھ ہوئی. کیا مدد دوستو؟ میں آپ کو بتاؤں, یہ لا حول ولا قوت جو ہے نا, یہ میں نہیں کہنا چاہ رہا چھوٹا منہ ہے, لیکن یہ بڑا مجرب عمل ہے, کئی مرتبہ آزمایا ہوا ہے, کئی مرتبہ آزمایا ہوا ہے. 500 مرتبہ, 100 مرتبہ درود شریف پڑھ کے, 500 مرتبہ درود شریف. میں آپ کو بتاؤں, میں تو ایئرپورٹ میں بھی آزمایا ہوں اس کو. اس سے بڑی جگہ کہاں ہو سکتی ہے آزمانے کی, بتائیں. آدمی آزما ہے تو نہیں, مطلب آزمانا نہیں چاہیے, لیکن پورے یقین کے ساتھ جب بندہ پڑھتا ہے اللہ اس کی مدد فرماتے ہیں. حدیث کا نسخہ ہے, حدیث کا وظیفہ ہے, جو پڑھے گا اللہ اس کی مدد فرمائیں گے. چنانچہ وہ کہنے لگے کہ رات میں زبردست کیا ہوئی, بارش ہوئی, اچانک مجھے نیند لگی ہوئی تھی, جیسے ہی میں اٹھا تو میری بیڑیاں ہاتھ کی جو ہے کھلی ہوئی, دروازہ کھلا ہوا تھا. میں دیکھا دروازہ کھلا ہوا ہے, ہاتھ کی بیڑیاں کھلی ہوئی ہیں, سبحان اللہ. میں دروازے سے باہر نکل کے بھاگا, دیکھا تو دشمن کی بکریاں ہیں, خالی ہاتھ کیوں چلوں, اس کو بھی لے کے آ گیا. ماں باپ تھے بڑے نیک, کہنے لگے تم صحیح سالم آ گئے, بہت بڑی بات ہے, لیکن یہ دشمن کی چیزیں یہ کیوں لے کے آئے؟ چلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ چلیں گے اور اس کا مسئلہ پوچھیں گے. اس کو ہاتھ لگانا, اس کو استعمال کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور واقعہ سنایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہ گئے. تھوڑی دیر میں وحی گزری اور یہ آیت اتری, اور اس آیت کے شان نزول میں یہ واقعہ ہے, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ کی نافرمانی سے بچ کر دنیا میں زندگی گزارے گا, اللہ رب العزت اس کے لیے ہر مشکل میں سے راستہ نکالیں گے اور اس کے لیے ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا اللہ نے یہ مال تمہارے لیے عطا فرمایا ہے. عام طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے مقابلے میں جو مال ملتا تھا اس کو مال غنیمت کہتے ہیں, اس میں سے خمس پانچواں حصہ نکالتے ہیں. سورہ انفال میں اس کا تذکرہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے وہ پانچواں حصہ بھی نہیں لیا, فرمایا یہ پورا کا پورا اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دیا, جاؤ اس کو استعمال کرو. اللہ ہمیں یقین نصیب فرمائے. ہاں اسی لیے بنیادی بات دیکھیں, میں نے شروع پہلے بھی عرض کیا, 432 جگہ قرآن پاک کے اندر تقوی کی وصیت ہے. اللہ رب العزت نے وہی بات حضرت موسیٰ سے فرمائی اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی نے وہی بات فرمائی. کوئی بھی کتنا بڑا مسئلہ, بیٹا قید میں ہے, دشمنوں کے قید میں, نکلنے کی کیسی شکل و صورت کہ اللہ سے ڈریں اور پھر لا حول ولا قوت الا باللہ, اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے راستے کھولیں گے. اسی لیے ہم یہ کہ ہمارے جو حالات ہیں, چاہے گھریلو ہوں, چاہے معاشی ہوں, چاہے خاندانی ہوں, چاہے کسی بھی قسم کے حالات ہوں, وہ حالات کا تعلق ہمارے اندر سے ہے. اندر کیسے سنورے گا؟ تقوی سے سنورے گا. دل میں ایک چبھن, ایک خلش پیدا ہو جائے کہ اللہ ناراض نہیں ہونا چاہیے, اللہ کو راضی رکھنا میری زندگی کا مقصد ہے, پھر اللہ اس کے لیے ایسے راستے کھولیں گے بندہ سوچتا رہے گا کہ یہ تو میرے لیے راستے کھول رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں یقین نصیب فرمائے. انشاءاللہ کل سے جو بیان ہونے والا ہے اس کا نمبر بھی جو ہے چینج ہوگا, جیسا کہ اعلان کیا گیا تو اس کا نمبر جو ہے وہ ویب سائٹ پہ دیکھ لیں, اور جو خواتین گھروں میں سن رہے ہیں ان کو بھی بتا دیں تاکہ وہ جو ہے جو روزانہ کا نمبر ہے وہ نمبر نہیں ہے بلکہ جو کانفرنس نمبر دوسرا ہوگا. دعا فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ, بیدک الخیر کلہ, اللہم لا نفسی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک, یا اول الاولین یا آخر الآخرین, یا ذی القوۃ المتین, یا راحم المساکین, یا ارحم الراحمین. اے اللہ ہم بڑے کمزور ہیں, تو بڑا قوی ہے. اے اللہ ہم پر رحم فرما, کرم فرما. اے اللہ ہماری دنیا اور آخرت کے حالات کو سوار دے. یا اللہ ہم بڑے حالات میں جکڑے ہوئے ہیں, اے اللہ حالات کے شکنجے میں ہیں، اے اللہ دنیا کے حالات کے بھور میں پھنسے ہوئے ہیں، اے اللہ گھریلو حالات ہیں، معاشی حالات ہیں، اے اللہ ظاہری اندرونی ہر قسم کے حالات ہیں، آسانیاں آپ کی طرف سے آتی ہیں، اے اللہ ہم آپ سے آسانی مانگتے ہیں، اے اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے آسانی فرما، اے اللہ قدم قدم پر آسانی کا معاملہ فرما، اے اللہ قدم قدم پر آسانی کا معاملہ فرما، اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہم آزمائش امتحان کے قابل نہیں، کمزور ایمان ہے، کمزور تقویٰ ہے، اے اللہ اپنا رحم کا کرم کا عافیت کا معاملہ فرما، یا الہ العالمین جو پریشان حال ہیں، جس پریشانی میں مبتلا ہیں، اللہ عافیت کے ساتھ اس پریشانی سے نجات عطا فرما، صحت عطا فرما، برکت کی عافیت کی روزی اور زندگی نصیب فرما، اے اللہ گھریلو زندگی میں محبت و الفت پیدا فرما، یا الہ العالمین اے اللہ دینی حالات کو بھی سنوار دے، یا اللہ دنیاوی حالات کو بھی بنا دے، یا الہ العالمین جو ہمارے دوستوں میں اللہ جان پہچان میں جو امت میں اللہ بیمار ہیں، اللہ انہیں صحت و عافیت عطا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہماری تراویح کو، نماز کو، ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، یا اللہ قبول فرما لے، اے اللہ قبولیت کے اثرات دنیا اور آخرت میں عطا فرما، ہماری دعا کو اپنے فضل سے قبول فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔